محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے خواتین کی علمی خدمات پر۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان مرد پر جس طرح علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا خواتین کے لیے بھی ضروری اور لازمی قرار پایا ہے۔ پھر ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ مزید علم کا حاصل کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک شہر میں ایک ایسی پرسنالٹی کا ہونا ضروری ہے کہ جو وہاں کے شرعی معاملات ہیں اس کا حل ان کو دے سکیں، علی ہذا القیاس۔ تو اگر ہم اسلامی تاریخ میں غور کریں تو ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں خواتین اسلام نے جہاں عملی میدان میں، جہاں زہد و تقویٰ میں، جہاں ورا میں، جہاں نیکیوں میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے، اپنے دین کا نام روشن کیا ہے، اسی طرح علمی حوالے سے بھی ان کی خدمات بہت عمدہ ہیں۔ خواتین اسلام کی آج انہی علمی خدمات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو مسلمان خواتین کے چند علمی کارناموں سے آگاہ کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی اسد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور ہم آج اس سلسلے کا جو پہلا سوال آپ سے حضور کریں گے، چونکہ صحابیات وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس علم کو سیکھ کر آگے اپنی اولاد تک منتقل کیا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم لیں کہ صحابیات کی خدمات اور بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے ان کی خدمات کے بارے میں آج ہمیں کچھ آگاہی فرمائیں۔
خواتین اسلام بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہیں، علم سیکھنے میں، علم سکھانے میں، عمل کرنے میں، انفرادی کوشش کرنے میں، دین کی دعوت دینے میں، ہر میدان میں خواتین بھی آگے سے آگے بڑھتی چلی گئیں۔ آپ نے چونکہ علم حدیث کے حوالے سے ذکر کیا، تو علم حدیث میں نمایاں ترین نام ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے کہ 2210 احادیث ان سے روایت کی گئیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم امہات المؤمنین میں دیکھیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی احادیث روایت کی گئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ہم اپنی مقدس ماؤں کے تعلق سے عرض کر رہے ہیں، 76 احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 65 احادیث ان سے بیان کی گئیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 60 احادیث ان سے روایت کی گئیں۔ حضرت سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 11 احادیث۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، سات سیون احادیث، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پانچ احادیث، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک حدیث روایت کی گئی۔ اس کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والی کنیزیں حضرت سیدہ میمونہ، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان سے بھی احادیث روایت کی گئی۔
سبحان
تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، سرکار کے اہل بیت کی دیگر معزز خواتین ہوں، یا دیگر صحابیات، علم حدیث کو عام کرنے میں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، تھوڑا سا اگر مزید آگے بڑھیں گے تو صحابیات سے بھی احادیث کی روایات کی صورتیں تو ہوئیں۔ ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا، ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے 18 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی 11 احادیث روایت کی گئیں۔ اور صحابیات کی طرف بڑھیں تو صحابیات میں ام سلیم، ام رومان، ان سے بھی احادیث مروی ہیں۔ ام خطل، ان سے 30 احادیث ان سے مروی ہیں، انہوں نے جو بیان کی۔ جس صحابیات میں ایک بہت بڑا نام اور بھی ہے کہ جن کی طرف کئی ایک حوالوں سے رجوع کیا جاتا تھا، ایک تو ام سلیم ہے کہ ام سلیم یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ کئی ایک مواقع پر فیصلے کرنے کے لیے بھی ان کی طرف رجوع کیا جاتا کہ آپ نے بہت چیزیں اس طرح کی ہیں جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے سیکھی ہیں، تو ان کے مطابق اس مسئلے میں آپ بتائیے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔
انس کی والدہ محترمہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان، حضرت انس بن مالک خادم رسول، یعنی شہرت بھی کتنی پیاری ہوئی کہ 10 سال کا عرصہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ نے گزارا، اور اس کے بعد بھی زندگی کا حصہ تو گزرا لیکن یہ خاص طور پر 10 سال جو خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، متعدد صحابہ، متعدد تابعین کرام نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، اور صحابہ و تابعین متعدد معاملات اس طرح کے ہیں کہ جن میں حضرت ام عطیہ سے بھی مشورے کی صورت کیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، میں چاہوں گا دو تین ذہن میں اور نام بھی آ رہے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ذات النطاقین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ ہیں، تو ایسی روایات بھی ہیں کہ آپ نے روایات فرمائی ہیں۔ سیدتنا اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، ان سے بھی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ صحابیات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتی رہیں، اور پھر ان کے ذریعے علم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آگے پہنچا۔ الحمدللہ، یہ ہماری خواتین، ہماری صحابیات کے عظیم روشن کارنامے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، صحابیات کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے تابعین کا دور کہا جاتا ہے۔ خیر القرون میں دور شامل ہے، بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے تابعین کا زمانہ۔ تابعی بھی کتنے خوشبخت ہیں کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہو تو اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح تابعین مردوں نے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اسی طرح تابعیات یعنی نیک صالحات مومنات تابعیات ہوں، تبا تابعیات ہوں، ان کے بعد کے زمانے کی خواتین کے بھی کچھ علمی کارنامے آج تعدین سے شیئر فرمائیے۔
دو تین معزز خواتین کا تذکرہ اس حوالے سے بھی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
جی حضور،
ایک عظیم شخصیت ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب،
سبحان اللہ،
رضی اللہ تعالی عنہ، سید التابعین بھی کہا جاتا ہے، خیر التابعین بھی کہا جاتا ہے، تابعین میں عظیم شخصیت ہے. جو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تابعی اس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کا زمانہ پایا. تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے بہت بڑا نام ہے نا. ضمناً ایک اور چیز بھی بیان کرتا چلوں،
جی
کہ یہ گفتگو میں نے شروع کی تو میرے ذہن میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب کی ایک اور بات بھی آ گئی. جب مدینہ طیبہ پر یزید نے حملہ کیا تھا تو اس وقت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں پناہ لی تھی. مسجد نبوی شریف میں ان ظالموں نے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی صورت بھی کی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 3 دن ایسے گزرے کہ مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی. حضرت سعید بن مسیب مسجد کے اندر تھے اور آپ نے یہ 3 دن مسجد کے اندر گزارے. بعد میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ سعید، نمازوں کے اوقات کا اندازہ کیسے ہوتا رہا؟ آپ تو مسجد کے اندر تھے، تو بند کمرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ باہر وقت کون سا ہے، یہ کیا صورت ہے. آج تو گھڑی ہے نا، تو گھڑی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے تو ایپس آ گئی نا. وہ ایپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، دعوت اسلامی کی ایپ بھی الحمدللہ موجود ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ موجود ہیں، وہ آپ کو ٹائم بتائے گی کہ اس وقت اس نماز کا ٹائم اس ملک میں یہ ہے، عصر کا یہ، ظہر کا یہ، مغرب کا یہ، عشاء کا یہ، فجر کا یہ. تو اس دور میں تو یہ سلسلہ تھا ہی نہیں. تو پوچھا کہ سعید نمازیں کیسے ادا کرتے رہے؟ کہتے ہیں انی سمعت الاذان والاقامت فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسجد کے اندر تھا، مجھے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی رہی، اقامت کی آواز بھی آتی رہی.
اللہ،
اسی اذان اور اقامت کی آواز کو سن کر میں نمازیں ادا کرتا رہا.
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے
ہمارے آقا کی حیات طیبہ کے کیا کہنے. تو یہ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب علم و فضل کے بھی بہت بلند مینار تھے، اور باقاعدہ سے ان کے درس کی صورت ہوتی، حلقہ لگتا، اور کئی ایک حضرات آتے ان سے احادیث سننے کی سعادت حاصل کرتے. یہ جتنی بھی احادیث بیان کیا کرتے تھے نا، وہ ساری کی ساری احادیث ان کی صاحبزادی ان کو بھی حفظ تھی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ ساری کی ساری احادیث ان کی صاحبزادی کو حفظ تھی، اور ان کی صاحبزادی درہ ان کا نام تھا، ان کے لیے رشتہ بھیجا گیا عبد الملک بن مروان کی طرف سے. اس نے اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا تقاضا کیا، اور بعد میں عام طور پر یہی تصور میں ہوا کرتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا وہ مسند نشین ہوگا. جب عبد الملک بن مروان کی طرف سے پیغام آیا نا، تو حضرت سیدنا سعید ابن مسیب نے انکار کر دیا. کو اپنا اپنا ذوق ہوا کرتا ہے، یہ علمی لائن کو اختیار کیے ہوئے اور بیٹی ایسے کے نکاح میں دے دینا کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے علمی مشاغل اور دیگر بہت ساری دینی مصروفیات انہی سے کنارہ کشی کی صورت ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے تکلیف دہ چیز تھی. ادھر انکار کیا، اور ادھر ان کے ایک شاگرد ہیں جو ان سے علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، ابن ابی وداع، ان کو بلا کر نہ بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا.
یعنی صرف علم کو دیکھا، علم کو ترجیح دی.
واہ. علم کو ترجیح دی. اور حدیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا کہ تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، لڑکا 2 صفات کا حامل ہو، 2 خصوصیات اس میں پائی جاتی ہوں، نمبر 1 اخلاق اچھے ہوں، نمبر 2 دینداری. یہ 2 چیزیں دیکھی جائیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لڑکی اس کے نکاح میں دے دو. انہوں نے اپنے شاگرد کو بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. چند نکاح کے بعد نا، کچھ چند دن کے بعد، ابن ابی وداع جو کہ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب کے داماد بنے نا،
جی،
یہ صبح صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلنے لگے. بیوی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میرا تو تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، تو میں تو حضرت سیدنا سعید ابن مسیب ان کی علمی مجلس میں جا رہا ہوں، حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جب بیوی نے یہ بات سنی نا کہ یہ علمی مجلس میں جا رہے ہیں، تو کہنے لگی اجلس اعلمک علم سعید، میرے والد محترم کو جتنی احادیث یاد ہیں نا وہ ساری کی ساری مجھے بھی یاد ہیں، ادھر بیٹھو میں تمہیں سکھاتی ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں بھی ایک سیکھنے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ احادیث ہماری اسلامی بہنوں کو یاد ہونی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ احادیث طیبہ یاد کرنا معمول رہا، بلکہ جو روایت کی فضیلت بھی ہے، جس نے 40 احادیث یاد کر لیں اس کے لیے بڑی فضیلت بھی ہے۔
اللہ امرا ان سمع مقالتی، اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ تو اس طرح کی کئی ایک فضیلتیں اس حوالے سے ہیں، تو جتنی احادیث تمہیں وہاں سے ملیں گی نا اتنی تو تمہیں یہاں سے بھی مل جائیں گے۔ تو ادھر بیٹھو، یہ گھر بیٹھ کر یہ علم حاصل کرو۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس، بہت بڑا نام ہے، محدث مدینہ بھی کہا جاتا ہے، امام مدینہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور
مجتہد
اہل علم میں مجتہد بھی ہیں، اور اہل علم میں یہ بھی اختلاف رہا کہ موتا امام مالک اور صحیح بخاری دونوں میں سے مرتبے کے اعتبار سے کون سی بڑی ہے۔
جی
نہیں، اس سے اس کتاب کا قد کاٹ اور اس کتاب کی علمی حیثیت وہ بھی سامنے آتی ہے۔ تو ان کی جو شہزادی ہے نا، انہوں نے پوری کی پوری موتا یاد کی ہوئی تھی،
ماشاءاللہ،
حافظ موتا، موتا امام مالک کی یہ حافظہ تھی۔ والد جب حدیث پڑھانے کا سلسلہ کرتے تھے نا، دروازے کی اوڑ میں سے یہ بھی شریک درس ہوا کرتی تھیں، احادیث پڑھنے میں اگر کوئی طالب علم غلطی کرتا، وہ آواز تو اندر جا رہی ہوتی تھی
جی،
تو حدیث پڑھنے میں اگر کوئی طالب علم غلطی کرتا تو یہ دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتی تھی۔
اللہ اللہ اللہ،
والد محترم کی توجہ دلانے کے لیے یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو والد محترم کی توجہ ہو جایا کرتی تھی اور وہ پھر اس طالب علم کی اصلاح فرما دیا کرتے۔ اچھا، اسی طرح اگر دیکھیں نا، تو فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام، زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور آپ کا آپس میں نکاح کا سلسلہ ہوا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ چاہیے ان کی پوتی ہیں فاطمہ، انہوں نے اپنی دادی سے بہت ساری احادیث یاد کی تھی، دادی کی صحبت بھی انہوں نے پائی، دادی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ بھی ہوا، اور دادی جان سے یہ احادیث روایت بھی کیا کرتی تھی۔
سبحان اللہ۔
اچھا، اسی طرح بہت ساری روایات انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بھی حاصل کی۔ تو یہ تین چار نام میں نے علم حدیث کے تعلق سے ذکر کیے، ان خوش نصیب خوش بخت خواتین کے کہ جنہوں نے نور حدیث سے اپنا سینہ منور کیا اور علم حدیث کے فیضان کو عام کیا۔
ماشاء اللہ۔ جی محترم ناظرین، خواتین بھی علم حدیث حاصل کر سکتی ہیں، علم حدیث حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے، انہیں حفظ کرنا چاہیے، انہیں آگے پہنچانا چاہیے، اس کی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی نصیب ہوں گی۔
اچھا، اس پر ایک بات میں مزید تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا، یہ علم حدیث ہی کے تعلق سے علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس چیز کا تذکرہ کیا۔ اس وقت ہماری ناظرات میں ہو سکتا ہے کہ اہل علم اسلامی بہنیں بھی ہوں جو ان سب چیزوں کو سمجھتی ہوں گی، کہ حدیث میں اسماء الرجال اس کا کافی عمل دخل ہوتا ہے نا، راوی پر کلام ہوتا ہے، راوی پر جرح ہوتی ہے، راوی کی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس سے حدیث لی جائے گی نہیں لی جائے گی، بعض روات پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے
جی،
تو مختلف طرح کی ابحاث ہوتی ہیں روات
جی،
کے باقاعدہ
علم ہے، باقاعدہ علم
پورا علم ہے اور بہت شاندار علم ہے اور بہت وسیع علم ہے،
علم جرح و تعدیل بھی،
علم جرح و تعدیل۔ اچھا، اس میں علامہ ذہبی نے جو بات ذکر کی ہے نا، وہ کہتے ہیں وما علمت فی النساء من اتهمت، مرد روات کے تعلق سے تو کئی ایک لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا اس کی روایت نہ لی جائے،
بہت سے
بہت سارے، اس کے پھر آگے مختلف وجوہات بھی ذکر کی گئیں، اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ حدیث روایت کرنے میں اونچ نیچ کر جایا کرتا تھا،
عمر کے آخر حصے میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اس طرح کی مراد بھی ملتے ہیں،
ابتدان ان کی کیفیت ٹھیک تھی، آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا، یہ دیگر بہت ساری ایک پوری چونکہ تفصیل ہے، وہ ساری تفصیل کی طرف تو ہم جا نہیں سکیں
جی جی۔
علامہ ذہبی کہتے ہیں میری معلومات میں کوئی ایک عورت ایسی نہیں ہے کہ جس پر کسی محدث نے جرح کی ہو،
اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے
خواتین اسلام کے لیے، ایک اعزاز کی بات ہے نا.
پھر علامہ زاہمی جیسا نقاد محدث یہ بات کرے، یعنی جو اپنے علم میں ماہر فن ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کا یہ کہنا کہ کوئی ایک بھی خاتون نہیں، یعنی واقعتا یہ بہت بڑی اعزاز والی بات ہے حضور، ماشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے ہیں خواتین اسلام کی علمی خدمات کی، ہم نے علم حدیث میں آپ کی خدمات کا ذکر کیا سنا. آگے بڑھتے ہیں اور رکن شورا سے پوچھتے ہیں کہ قراءت کے حوالے سے قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کو درست پڑھنا، پھر آگے اس کی قراءت ہیں، سب عشرہ قراءت وغیرہ ہیں، پھر کے کرنے لہجے وغیرہ ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائی کہ علم قراءت کے حوالے سے بھی کوئی خواتین میں سے کسی چند ایک کے نام اگر ارشاد فرمائے جائیں.
جس طرح علم حدیث کی بات ہوئی، اسی طرح علم قراءت میں بھی کئی ایک نام ہے تاریخ اسلام میں کہ جنہوں نے اس فن کی خدمت کی. اس میں نمایاں طور پر میں ایک نام ذکر کرنا چاہوں گا، امام محمد ابن سیرین. یہ نام میرا خیال ہے ایک ایسا نام ہوگا کہ ہمیں دیکھنے سننے والوں میں سے بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس نام سے واقف ہوگی. علم تعبیر کہ یہ امام ہے اور بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں،
حدیث ہیں بہت بڑے.
ان کی ہمشیرہ محترمہ ہے حفصہ بنت سیرین. یہ حفصہ بنت سیرین جو ہیں یہ بہت بلند پایا محدثہ بھی تھیں، فہم قرآن بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمایا تھا، قرآن پاک کی زبردست قاریہ بھی تھیں، اور ان کا انداز یہ تھا کہ علم قراءت میں یہ بہت نمایاں مقام رکھتی تھیں. ان کی علمی عمارت کی بلندی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ امام محمد ابن سیرین جیسی شخصیت جب انہیں علم قراءت میں کسی جگہ کوئی اشکال وارد ہوتا تو وہ اپنی ہمشیرہ سے مدد لیا کرتے تھے، اس معاملے میں وہ ان سے رجوع کیا کرتے.
کیسی پرسنالٹی ہوں گی وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ذہن میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ خواتین کے کارنامے ہم سن رہے ہیں اور مزید بھی سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی انفرادی کوشش سے ایسا بھی کوئی ہے کہ ان کی کوشش سے کسی کوئی اسلام کی طرف مائل ہوا ہو بلکہ مشرف با اسلام ہی ہو گیا ہو؟
جی، اس پر بھی کئی ایک واقعات ہیں کہ ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے کئی ایک نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو طلحہ یہ انفرادی کوشش ہی کا نتیجہ تھے کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجوایا ام سلیم کی طرف. انہوں نے جب نکاح کا پیغام ملا تو اس پر جواب جو دیا، ویسے یہ دونوں کا قبیلہ ہے کہ دونوں قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں، تو عام طور پر قبیلہ خاندان اور برادری اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو وہ سارا جو جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ سب تو ٹھیک تھا. اب پیغام نکاح بھی آ چکا، ابو طلحہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ام سلیم نے انہیں جو پیغام دیا وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. تو ان کی اس کوشش پر ابو طلحہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ،
سبحان اللہ،
آپ مشرف بہ اسلام ہوئے تو آپ کے دل میں رقت اور نرمی جو پیدا ہوئی،
اللہ
وہ
اللہ
ہمشیرہ اللہ کے گھر میں جانے کی وجہ سے نا، گئے تو بڑے غصے میں تھے، زد و کوب بھی کیا، مارا پیٹا بھی، اور بہت کچھ سلسلے اس طرح کے ہوئے جو ان کے لیے اذیت رسانی کا سبب بنے ہوں گے، لیکن بعد میں جو نرمی پیدا ہوئی وہ ہمشیرہ نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا، تلاوت قرآن فرمائی، تو ہمشیرہ سے قرآن سن کر دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوئی اور یہ کلمہ پڑھنے کی طرف آئے. اکرمہ بن ابی جہل یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو ان کو مکہ مکرمہ میں سرکار کی بارگاہ میں لانے والی ان کی زوجہ ام حکیم ہے، تو ان کی کوشش کی برکت سے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء
یہ مثل نمونہ خروار ہے،
جی
ڈھیر میں سے ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے، وغیرہ تو کئی ایک واقعات اس طرح کے ہوں گے کہ خواتین اسلام کے ذریعے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دین کی طرف مائل ہوئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زہد و تقویٰ اور پارسائی کی دولت عطا فرمائی،
ماشاء اللہ. جس طرح علم حدیث ہے، علم قراءت کی ذکر ہوا، ایک علم فقہ بھی ہے، ہمارا بنیادی علم ہے کہ وہ جس میں سارے مسائل جو ہم نے عمل کرنے ہوتے ہیں ہمارے لیے بیان کر دیے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہمیں بیان کر دیے گئے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اب اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں موسٹلی فقہ حنفی رائج ہے، تو فقہی حوالے سے کوئی فقیہہ کوئی خاتون ان کا ذکر بھی کیا جائے تو؟
جی فقہی اعتبار سے بھی خواتین اسلام کسی سے پیچھے نہیں.
سبحان اللہ. سبحان.
ہمارا جب پروگرام شروع ہوا تھا نا تو ہم نے اس پروگرام میں ابتدان ایک جملہ ذکر کیا تھا کہ مرد ہونا کو قابل فخر چیز نہیں ہے اور عورت ہونا کو باعث یار چیز بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کے شاہکار ہیں, مرد بھی عورت بھی. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جسے عزت دی ہے نا اسے عزت تقویٰ کی بنیاد پر دی ہے, دین کی برکت سے دی ہے. تو دین داری کی برکت سے عزت پانے والے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, دین کی خدمت کرنے والے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. اور سورہ احزاب کی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی تھی ان المسلمین والمسلمات, تو اس آیت کریمہ میں تو کئی ایک اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا نا, یہ کام کرنے والے مرد, یہ کام کرنے والی عورتیں, یہ کام کرنے والے مرد, یہ کام کرنے والی عورتیں. تو عورتیں بھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہیں. ایک فقیہہ ہے جن کا نام ہے فاطمہ, فاطمہ بنت محمد بن احمد سمرقندی. 581 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا. فقہ حنفی میں بہت شہرت رکھتی تھیں. ان کے والد جو ہے نا وہ بھی محدث بھی تھے فقی بھی تھے, علم حدیث میں بھی بہت بڑا ان کا نام تھا اور علم فقہ میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا. فاطمہ انہوں نے فقہ کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت کمال پایا. جو تحفۃ الفقہا کتاب, یہ ان کو پوری ازبر تھی, تحفۃ الفقہا ان کو زبانی یاد تھی. فقہ میں ان کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب والد محترم کے پاس کوئی فتویٰ آتا نا, کوئی استفتاء آتا, کوئی سائل کو سوال پوچھتا, تو وہ جواب تحریر فرماتے اور جواب سائل کو دینے سے پہلے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کرتے تھے.
اللہ, اس قدر علمی مقام پر فائز تھی وہ.
نہیں, یہ میں نے جواب لکھا ہے, اس میں مزید کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو پلس مائنس ہونے والی ہو.
کمال.
یہ اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کرتے, اور ان کی بیٹی اس کام میں ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھیں. چاہے ابتدان پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی شہرت فقہ کے اعتبار سے ہوئی نا, اور سمرقند والوں کو پتہ چلا کہ حضرت خود بھی بہت بڑے عالم ہیں, ان کی شہزادی وہ بھی بہت بڑی عالمہ ہے. تو پھر ایسی صورت بھی بنی کہ جو فتویٰ تحریر کیا جاتا تھا نا, اس فتوے پر دونوں باپ بیٹی کے دستخط ہوا کرتے تھے.
اللہ 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 اللہ.
ان کی پھر شادی کی جب صورت ہوئی ہے نا, صاحب تحفۃ الفقہا انہوں نے ان کی شادی اپنے ایک بڑے پیارے شاگرد جو کہ علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے بہت نمایاں تھے, علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی, ان سے کیا. انہوں نے تحفۃ الفقہا اس کی پھر شرح بھی لکھی, بدائع الصنائع. اچھا, اس کے بعد بھی جو ایک صورت ہوا کرتی تھی نا کہ جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے, پہلے تو والد کا انداز تھا نا کہ فتویٰ لکھنے میں ان سے مشورے کی صورت ہوتی, بدائع الصنائع لکھتے وقت صاحب کتاب اپنی زوجہ محترمہ سے اس کی کئی عبارات پر بھی مشورہ کیا کرتے تھے.
واہ.
تو یہ علمی اعتبار سے ان کا یہ ایک انداز تھا.
ہم نے علم حدیث, فقہ اور قرآت پر بات کی, کچھ گفتگو اس بارے میں ہو جائے علم تفسیر کے حوالے سے خواتین کی خدمات کا ذکر.
جس طرح دیگر علوم و فنون میں ان کی طرف سے خدمات کا سلسلہ رہا, تو علم تفسیر میں بھی ان کی خدمات موجود ہیں. کئی ایک جگہوں پر مفسرین ان کے اقوال کا ذکر بھی کرتے ہیں, بالخصوص ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے تفسیری اقوال ذکر کیے جاتے ہیں.
تو کئی اقوال مروی ہیں,
کئی ایک اقوال ان سے مروی ہیں, اور خاص طور پر علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی, آپ کی شہزادی, انہوں نے تفسیر پر کام کیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری اسلامی بہنوں کو بھی ان علوم دینیہ کو حاصل کرنے, ان کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضور, وہ دور گزر گیا جب ہم اس دور میں موجود ہیں. آج کے دور میں جب کہ الیکٹرانک میڈیا کا دور کہلاتا ہے, آج کل تحریرات کرنا بڑا آسان ہو گیا, کمپوزنگ والی سہولتیں آ گئیں, پی ڈی ایف کی صورتیں موجود ہیں, اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں ہیں میسر. اس صورتحال کو, اس دور کو اگر ہم علمی حوالے سے بات کریں اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے بات کریں, تو آپ اس دور کو کیسا پاتے ہیں؟
حاجت تو ہر دور ہی میں رہی ہے, اور ہر دور میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ہی علم سیکھنے کی طرف مائل ہو گئے ہوں, اور ہر گھر سے اہل علم افراد نکلتے نظر آ رہے ہوں. تو ماضی میں بھی اس طرح کا سلسلہ تو نہیں تھا، لیکن ماضی میں چونکہ ذوق تھا، شوق تھا، علماء کی طرف آنے جانے کا سلسلہ تھا اور مذہبی ماحول تھا، کئی ایک انداز تھے، اور جوں جوں زمانہ زمانہ نبوی سے دور ہوتا چلا جا رہا نا، تو کئی ایک چیزوں میں تنزلی آتی چلی جا رہی ہے. علمی اعتبار سے بھی دیکھیں تو علمی اعتبار سے بھی وہ والی کیفیتیں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی دن بدن تنزلی کے گھڑے ہی کی طرف قوم گرتی چلی جا رہی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ علم کی طرف مائل خواتین بھی ہیں، دینی خدمات کرنے والیاں بھی ہیں. اگر ہم صرف جامعۃ المدینہ گرلز کی بات کریں
جی،
تو جامعۃ المدینہ گرلز میں جو معلمات ہیں ان کی تعداد، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے نا. ہر سال فارغ ہونے والیوں کی تعداد دیکھیں تو اب تو یہ سینکڑوں سے ہزاروں کا سفر شروع ہو چکا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ مائل بترقی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور امیر اہل سنت کے فیضان کو مزید عام فرمائے، تو وہ دن بھی آئے کہ جامعات المدینہ سے 100,000 اسلامی بہنیں ردا پوشی کی سعادت حاصل کر رہی ہیں.
آمین.
اللہ کی رحمت سے کچھ عجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں،
بے شک،
اور اس کی رحمت ہی کے ہم امیدوار ہیں.
بلکہ
لیکن اس میں نا تھوڑی سی بات مزید عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ دینی خدمات کے سلسلے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات نا جو ایک محسوس ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کئی گھروں میں اس طرح کی صورت ہوتی ہوگی، مسائل دنیا پر بات ہوتی ہوگی، رسومات کے تعلق سے بات ہوتی ہوگی، یا کسی اور حوالے سے بات ہوتی ہوگی، تو کئی ایک مسائل اس طرح کے ہیں جو شاید وہ بغیر پر کے اڑانے والی صورت ہو جاتی ہوگی. بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کسی جگہ کو مسئلہ بیان کیا جائے، پوچھا جائے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کوئی جواب تو ہوتا نہیں، تو وہ پھر توجہ اس طرف جاتی ہوگی یہ کتاب النساء میں لکھا ہوگا. کتاب النساء یہ زنانہ مسئلہ ہوگا،
عورتوں کا گھڑا ہوا،
عورتوں کا گھڑا ہوا ہوگا. تو یہ کئی ایک چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہ یہ بغیر پر کے اڑانے کی صورت بھی کر جاتی ہیں. یہ مرد کرے یا عورت کرے، کوئی بھی کرے، یہ غلط ہی ہے، لیکن ایک گمان ہے کہ یہ شاید عورتوں میں یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہوگا. اب اس پر خاص طور پر توجہ کی حاجت ہے. اس نے مسئلہ پوچھا، تو جب ہمارے اکابر سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں کہ ایک نشست میں کئی مسائل پوچھے گئے، انہوں نے صرف ایک جملہ جواب میں کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو جب بڑے بڑے اکابر علماء وہ یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ مجھے نہیں پتا،
اللہ اکبر،
تو ہم نے اپنے اوپر یہ کو لازمی کر لیا کہ ہر مسئلے کا جواب دینا ہی دینا ہے،
جواب آتا ہو نہ آتا ہو بس جواب کچھ نہ کچھ بولنا ہے.
جب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسئلے کا جواب دینے کے بعد نا بھلے کسی سے بھی جا کے پوچھ لو،
یہ بھی ہوتا ہوگا،
تو بھلے کسی سے بھی جا کے پوچھ لو، یا یہ بھی کہہ دیا جاتا ہوگا، تو اس پر بھی کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ جواب دے دیا، میرے خیال میں تو یہ مسئلہ یوں ہی ہے، باقی کسی اور سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ لیں. تو یہ جواب دینے والی ہو سکتا ہے یہ وہ ہو کہ جس کو کتابوں کی دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو. جب کتابوں کی دنیا سے واسطہ ہی نہیں ہے تو دین ہماری عقل کے مطابق تھوڑی چلے گا، یا دین کے احکامات کو ہم اپنی عقل کے مطابق تھوڑی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں بیان کیا جائے گا نا، جو کتابوں میں علماء نے لکھا وہی بیان کیا جائے گا، تو اپنی مرضی سے جواب تھوڑی دیے جائیں گے. تو اس میں مشورتاً، اس مشورے کو بالتاکید کہہ لیجئے کہ عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ مسائل بیان کرنے میں اپنی ذمہ داری نہ بنائے کہ میں نے مسئلہ بیان کرنا ہی کرنا ہے، اور مسائل بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے.
اور اگر مسائل بیان کرنے کا اتنا ہی ذوق اور شوق ہے تو یہ مشورہ بھی پیش خدمت ہے کہ الحمدللہ جامعات المدینہ گرلز کے تحت باقاعدہ اس میں داخلہ لیجئے، 6 سالہ درس نظامی جو ہے وہ مکمل کیجئے،
اس کے بعد تخصص
فی الفقہ میں داخلہ لیجئے، وہاں ٹائم گزاریے، اور وہاں اگر آپ کو پرمیشن ملے تو پھر باقاعدہ جواب دیجئے. یعنی یہ ساری باتیں جو آپ سے عرض کی جا رہی ہیں، یہ اس کی حساسیت سینسٹیوٹی بیان کی جا رہی ہے کہ کسی ایک کو ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا، اس نے اس کو سن کے عمل کرنا شروع کر دیا، اور اب اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ میں نے تو مسئلہ فلانی باجی سے سنا ہوا ہے، وہ غلط عمل کرتی جا رہی ہیں، تو اس کا سبب کون بنے؟ وہ مسئلہ بتانے والی.
اچھا, ایک تو اس نے غلط عمل کیا اور دوسرا وہ آگے دس کو جو اس نے بتایا ہوگا وہ,
اور الگ سے مزید وہ بات آگے چلے گی. یعنی جو علم تھا, علم پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ علم تو جہالت اور لا علمی کو ختم کرتا ہے اور درست بات کو بیان کرتا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ غلط بات ہی آگے جا رہی ہے, تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے. رکن شورا نے گفتگو کے دوران جامعۃ المدینہ گرلز کی بات بھی کی کہ الحمدللہ ہمارے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کی معلومات میں کچھ اس والے سے اور بھی عرض کروں کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ گرلز صرف پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فقہ شافعی کے حوالے سے ہے. پھر جامعۃ المدینہ گرلز میں فقط درس نظامی عالمہ فاضلہ کورس ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختصر دورانے کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. تو ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے, رمضان شریف کے بعد شوال المکرم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جامعۃ المدینہ گرلز میں داخلوں کا آغاز بھی ہو رہا ہے. آپ اپنے گھر میں سے اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کو اللہ توفیق دے تو خود بھی آپ جامعۃ المدینہ گرلز میں داخلہ لیجئے. آپ پراپر درس نظامی کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اس میں داخلہ لیجئے. اگر بالفرض نہیں ہو سکتا تو کم سے کم کوئی شارٹ کورس کر لیجئے. آپ سے فیضان شریعت کورس ہے, بہت زبردست کورس ہے, فرض علوم پر مشتمل ہے, ارکان اسلام کے تعارف پر مشتمل ہے. تو اس کو حاصل کیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی علم حاصل ہوگا اور یوں علم انشاءاللہ پروان چڑھے گا.
امیر اہل سنت کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے.
سبحان اللہ.
تو اس وقت دعوت اسلامی کے کئی ایک شعبے ہیں جن میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی,
جی
اس میں تو
داخلے جاری ہی رہتے ہیں.
اسی طرح مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کے لیے داخلے جاری ہیں, بچوں کے بھی بچیوں کے بھی. عالم کورس کے اداروں میں بچوں بچیوں دونوں کے لیے داخلے جاری ہیں. تو اسلامی بھائی بھی داخلہ لے سکتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی داخلہ لے سکتی ہیں. تو یہ سارے علم دین حاصل کرنے کی طرف بڑھیں. تو جو ہماری گفتگو چل رہی تھی نا, تو اس میں کئی اکابرین کا انداز اس طرح کا کتابوں میں پڑھنے میں آتا
جی.
ہے کہ ایک کے پاس ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا نا, تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیا کرتے تھے.
اللہ اللہ اللہ.
حالانکہ وہ عالم ہے, جواب دینے کی ان کو شرعی طور پر اجازت بھی ہے اور ان کو جواب دینے کا حق بھی ہے, وہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن وہ دوسرے کو عالم ساتھ موجود ہے نا, دوسری کو عظیم شخصیت ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھ لیجیے. تو یہ ایک ادب اور تعظیم والا انداز بھی ہوا کرتا تھا اور مسئلہ بیان کرنے میں ان کی احتیاط کا ایک انداز بھی ہمارے سامنے آتا ہے. تو مسائل کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے کبھی بھی دلیری نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ جس میں بغیر پڑھے یوں ہی آگے پھیلانے یا آگے پہنچانے کی صورتیں ہوتی رہیں.
آپ جب بات فرما رہے تھے تو مدارس المدینہ بنات کی بھی بات آپ نے کی, حفظ کی بات چلی, تو ابھی جو آپ نے جب نے خواتین کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک تعداد وہ بھی گزری کہ جو قرآن پاک بھی کی حافظہ بھی تھیں, عالمہ بھی تھیں پلس حافظہ بھی تھیں. اگر چھوٹی بچیاں چھوٹی ایج میں ہیں تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا چاہیے, کم از کم اتنا تو ضروری ہے نا کہ نماز درست پڑھی جا سکے. تو یوں جس کے لیے پاسبلٹی ہے اپنی بچیوں کو ناظرہ پڑھنے کے لیے, قرآن پاک حفظ کرنے کا جن کا ذوق اور شوق ہوتا ہے, ایسے کہ گھرانے بھی سننے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ایسے کہ گھرانے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ گھر میں چار بھائی ہیں چاروں حافظ, بہنیں ہیں دو دونوں بہنیں بھی حافظہ.
متعدد گھرانے میری اپنی معلومات میں ہیں کہ ایک گھر میں کئی علماء بھی موجود ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. اور آپ نے جو بات ذکر فرمائی تو اس پر میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید, ان کی زوجہ محترمہ زبیدہ,
ملکہ زبیدہ,
حج کرنے کے لیے جب عاشقان رسول جاتے ہیں نا تو میدان عرفات میں بیٹھ کر نہر زبیدہ کا تذکرہ تو ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہی ہو. تو زبیدہ بنت جعفر, ان کو رفائی کاموں کا بہت زیادہ شوق تھا. یہ انہوں نے وہ نہر بھی کھدوانے کا سلسلہ کیا جو نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی. قرآن پاک کی تعلیم میں انہیں بہت دلچسپی تھی, قرآن پاک کی تعلیم عام ہو. اب یہ بھی ایک خاتون ہی ہے, قرآن پاک کی تعلیم عام ہو. تو ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کان لہا مئت جاریہ یحفظن القرآن. ان کی جو اپنی لونڈیاں تھیں نا ان کی تعداد 100 تھی, 100 لونڈیاں تھیں ان کی اپنی. تو یہ جتنی بھی تھی نا یہ ساری کی ساری قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی, 100 کی 100. ولی کلی واحدہ تن ورد عشر القرآن، اور ان میں سے ہر ایک قرآن کے دسویں حصے کی تلاوت کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا ایک انداز ذکر کیا گیا، کان یسمع فی قصرها کدوی النحل من قراءۃ القرآن، جب یہ محل میں تلاوت قرآن کر رہی ہوتی تھی نا، تو اس وقت جس طرح وہ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس انداز میں ان کی وہ تلاوت قرآن کی جو آواز تھی نا، وہ یوں محسوس ہوتی تھی جس طرح وہ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ،
سبحان اللہ،
ہر وقت محل میں تلاوت قرآن کی آواز یہ گونج رہی ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، ان کی سو لونڈیاں تھیں، سو کی سو کو تلاوت قرآن پہ لگا دی ہے۔
واہ،
تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی تعلیم قرآن کو لے کر آگے بڑھیں۔ ویسے بھی اگر خواہش اور تمنا کی بات کی جائے، تو کون ایسا مسلمان ہوگا، مرد ہو یا عورت، کہ جس کی یہ آرزو نہ ہو کہ تعلیم قرآن عام ہو؟ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
آمین آمین، اور اللہ کرے کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہو۔ وہ روایت بھی ذہن میں آ گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ تو علم دین سیکھنا بھی ہے، قرآن حدیث کا علم سیکھنا بھی ہے، آگے سکھانا بھی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان جب بادشاہ ہوتے تھے تو وہ علمی طور پر سرپرستی کیا کرتے تھے، اور جو وہاں ان کے گھر میں خواتین ہوتی تھیں ان کا بھی علمی ذوق ہوا کرتا تھا کہ وہ اس طرح خدمت دین کیا کرتی تھیں۔ تو ہم میں سے جو بڑے ہیں گھر میں سے خواتین، اسلامی میں نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بڑی ہوتی ہیں اور افورڈ کر سکتی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے علمی سرپرستی کی جائے۔ آپ اگر خود نہیں ادارے میں جا کے پڑھ سکتی، جب تم دینا گرلز میں نہیں جا پا رہی، تو آپ ان کے ساتھ فائنانشلی تعاون کر سکتی ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ کا مال، آپ کی رقم اگر اس میں یوں استعمال ہو کہ وہ علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، تو کتنا بڑا بہترین صدقہ جاری اور بہترین نیکی ہے۔
بہت سارے حوالوں سے یہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو علم کی طرف بڑھایا جائے، اولاد بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کو علم کی طرف بڑھائیں اور علم کے نور سے ان کے سینے منور کرنے کی طرف بڑھیں۔ ایک تو علمی اعتبار سے آگے بڑھنے کی صورت ہو سکتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہے، تو کسی ایک ادارے کی مکمل تعمیرات اپنے ذمے لے لیں۔ وہ حفظ و نادرہ کا ادارہ ہو سکتا ہے، وہ عالم کورس کا ادارہ ہو سکتا ہے، وہ بچوں کا ہو سکتا ہے، وہ بچیوں کا ہو سکتا ہے، وہ مسجد ہو سکتی ہے، جیسی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسعت عطا فرمائی اس حساب سے،
ماشاء اللہ۔
تو یوں اس انداز میں بھی آگے بڑھنے کی صورت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اداروں میں سے کسی ایک ادارے کے کچھ نہ کچھ اخراجات وہ اپنے ذمے لے لیے جائیں۔ بجلی کا بل اپنے ذمے لے لیں، گیس کا بل اپنے ذمے لے لیں، پانی کا بل اپنے ذمے لے لیں، ایک ٹیچر کی سیلری اپنے ذمے لے لیں۔ چاہے حفظ کی کلاس دیکھیں نا، تو حفظ کی کلاس میں ہمارے ہاں تقریباً 20 سے 25 بچے ایک کلاس میں رکھے جاتے ہیں۔ چاہے ایک کلاس میں 25 بچے ہوئے اور ایک حافظ جو درمیانے درجے کا ہو، وہ تقریباً 2.5 سال کے آس پاس میں حفظ مکمل کر لیتا ہوگا، چلے تھوڑا اوپر چلا گیا 3 سال میں حفظ مکمل کر لے گا، اگرچہ وہ جلدی جلدی حفظ مکمل کرنے والے بھی ہیں، سال سے کم میں حفظ مکمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن سال سے کم والوں کی تعداد بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی۔ تو 2.5-3 سال میں تقریباً سارے بچے حفظ کر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے 3 سال تک ایک ٹیچر کی سیلری جو حفظ پڑھانے والے ہیں اپنے ذمے لے لی،
واہ،
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تقریباً 25 حفاظ کا تحفہ اس امت کو دے دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ جو پڑھانے والے ہوں گے ان کی سیلری تو انہوں نے اپنے ذمے لی ہے نا، تو گویا انہوں نے اپنی طرف سے ایک بندہ بٹھا دیا جو تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور حفاظ تیار کرتا چلا جا رہا ہے۔
سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بہت اہم گفتگو رہی، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے، گھر بیٹھے الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل کے مختلف پروگرام دیکھیے، بالخصوص مدنی مذاکرہ۔ اس سے آپ کو بہت یعنی برسوں کے تجربات کا نچوڑ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حکمت بری گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کو پھیلانے، علم سیکھنے سے سکھانے کا بھی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔